بعثك لمن خلقك المؤمن الحق بالحق محفظين طيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ونعمك الدائمة ولا أرقى إثم أجمعين أما قالوا فقد قال عز وجل في محكم كتابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مسائل صفا میں نکاح کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اگر یہ مسائل بہت استحصال کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ مسائل نئے ہیں اس لیے سمجھانے میں کافی وقت خرچ ہو رہا ہے اور گزشتہ پورا ایک مہینہ صرف ان مسائل کی تشریح میں لگا ہے جنہیں سمجھی میں صرف ایک ورق کے اندر بیان کر دیا گیا. مسائل بہت زیادہ اہم ہیں اس اعتبار جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نماز میں روزے میں خمس و زکات میں انسان کوئی غلطی کر جائے تو بعد میں اس کے گزارے کی گنجائش ہوتی ہے. بعد میں انسان پتا کر کے توبہ کر کے کسی اور طریقے سے اپنی غلطی کے نتیجے سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. لیکن کاروبار کے مسائل یا اس سے بھی اہم نکاح کے مسائل اس میں اگر کوئی بنیادی غلطی لاحق ہو جائے کوئی بنیادی غلطی واقع ہو جائے تو انسان اگر یہ چاہے بھی کہ میں اب توبہ کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لوں تب بھی بات آگے پہنچ چکی ہوتی ہے کہ باوجود تمام تر نیک نیت اور باوجود تمام تر تقوی اور خوف خدا کے انسان اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا اشارہ کر سکے. ایک مثال تو ہم دے چکے ہیں کہ ایک شخص نے غلطی سے ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام. 30 سال بعد یہ پتا چلا لڑکیاں بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے اب کرے تو کیا کرے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے نامحرم تمہاری اور لڑکیاں تمہارے لیے نامحرم ہیں تمہارا داماد تمہارے لیے نامحرم یا تمہارے داماد کے گھر والے داماد کے مقصد پر رکھتے ہیں. اب اتنا معاملہ آگے نکل چکا ہے کہ وہ دوسرا بھی انتہائی اور خدا بھی انتہائی لیکن اب گئے تو کیا کرے. اتنی ضرورت و ہمت لانا کہ یہ اپنی گھر اپنی بیوی کو گھر سے نکالے یا اس کی علیحدہ ہو جائے اپنی بچیوں سے پردہ شروع کر دے بہت ہی مشکل کام. اور یہ ساری کی ساری بات اس لیے اس مقام تک پہنچی کہ خدا نے مسائل اسے بتانا تو نکاح کے مسائل کی اہمیت حد سے زیادہ ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے اتنا بہتر. اس لیے کہ مسئلہ ایک مرتبہ کام تک پہنچ جائے چاہے ذہن سے نکل جائے مگر بعد میں پیش آئے تو ایک خطر سی محسوس ہو جائے گی آپ کو اور بعد میں آپ کے یقین کر سکتے. نکاح کے مسائل آج کیونکہ ہماری آخری کلاس تو ہے اس رمضان کے پہلے اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ ماہ اگست میں دوبارہ جاری ہوگا. غالباً 20 اگست ہوگی اس لیے کہ 13-14 اگست یقین ہے جو منگل یا بدھ کا دن اور اس کے فوراً بعد اس کے دوسرے دن کلاس کا منعقد ہونا ناممکن عام ہے تو خیر یہ گفتگو بات ہے. نکاح کے سلسلے میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ 7 ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے خونی رشتے کی وجہ سے. نکاح جب کسی عورت سے حرام ہوتا ہے تو شریعت نے 3 قسمیں بتائی. یا خونی رشتے کی وجہ سے حرام ہوگا یا سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہوگا جسے عربی میں ہوتا حرت کہتے ہیں اور یا کسی سبب سے کسی اور وجہ سے حرام ہو جائے. خونی رشتے میں 7 رشتے دار آتے ہیں اور سسرالی رشتے کے اندر 2 رشتے دار آتے ہیں ایک اپنی بیوی کی ماں اور ایک اپنی بیوی کی بیٹی اگر بیوی پہلے سے شادی کر کے کہیں اور سے شادی کر کے آ رہی تو طلاق مل گئی یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی. ان 2 عورتوں سے نکاح کرنا سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام یہ ہو گئے 9 رشتے دار. اب اس کے بعد آئیے سبق. وہ نکاح جو کسی سبق کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں اس کی تقریباً 12-13 قسمیں ہیں. سب سے پہلے اگر یہ سب سے پہلا سبق جو ہے وہ تو ہے دودھ پلانا. عورت جب
کسی اور خاندان کے لڑکے یا اپنے ہی خاندان کے کسی لڑکے کو دودھ پلاتی تو اس کے بعد لڑکے یا لڑکی کو دودھ کو جس کو بھی دودھ پلائے تو دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کی اولاد اس لڑکے یا لڑکی کے ساتھ محرم ہو جاتی ہے جسے دودھ پلایا گیا ہے. مگر چونکہ وہاں ذرا تبدیلی کرتے ہیں پر اتنا وقت ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم اس مسئلے کو بیان کر سکیں, اس لیے یہ مسئلہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد. سبق کے اندر پہلا سبق ہم نے بتایا تھا کہ بیوی سے جب نکاح ہو جائے تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ بیوی نکاح کے اندر موجود ہے. دوسرا سبق جس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی سے نکاح ہو جائے تو بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح کرنا حرام. بھتیجی اور بھانجی سے مطلب وہ لڑکی ہے جس لڑکی کے لیے آپ کی بیوی یا پھوپھی بنے یا خالہ بنے, اور وہ لڑکی جس کے لیے آپ کی بیوی گھمانی بن رہی ہے یا چچی بن رہی ہے وہ اس مسئلے میں نہیں آتی. تو اب اگر یہ چچی اور گھمانی کسی اور رشتے سے حرام ہو جائے گی اس اعتبار سے کہ آپ اس لڑکی کے ماموں یا چچا ہو جائیں گے پھر وہ حرمت ثابت. تو لڑکی جو آپ کی بیوی کی بھتیجی یا آپ کی بیوی کی بھانجی ہے اس بھتیجی اور بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے, لیکن تب تک جب تک کہ بیوی اجازت نہ. اگر بیوی نے اجازت دے دی ہے تو بیوی کی بھتیجی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے بیوی کی بھانجی. لیکن پہلا جو سبق تھا کہ جب تک کہ بیوی سے نکاح ہے ساری سے نکاح نہیں ہو سکتا, چاہے بیوی راضی بھی ہو جائے تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ہاں البتہ اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو طلاق دینے کے بعد ساری سے نکاح ہو سکتا ہے. ساری سے مطلب وہ لڑکی جو آپ کی بیوی کے ساتھ جس کے مال یا باپ کے بتا دار یا اس کی بات اگر خالی ہے تو اس سے نکاح دوسرا مسئلہ ہے جو بالکل جائے. تیسرا سبق یہ تھا کہ اگر انسان خدا نہ پاس تھا کبھی شیطان اس حد تک بہکائے کہ اپنی بھتیجی اپنی چچی یا پھوپھی اپنی پھوپھی یا خالہ سے زنا کر دے تو آپ یقینا ایک بہت بڑا اس نے گناہ کیا ہے جو توبہ سے معاف تو ہو سکتا, لیکن خالہ اور پھوپھی سے اگر زنا کر لیا تو اب زنا کے بعد نہ خالہ کی لڑکیوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے نہ پھوپھی کی لڑکیوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ رشتے کی بہنیں خود بخود حرام ہوگا. تفصیل میں ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ بہت تفصیل بتا چکے ہیں اور آج کے مسائل نامکمل رہ جائیں گے. چوتھا مقام کہ جہاں پر ایک لڑکی انسان کے لیے کسی سبب سے حرام ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی عورت سے حالت احرام جب عمرے کے حج پر گیا اور وہ سفید لباس سے وطن کیا, احرام پہننے کے بعد اگر کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ نکاح غلط ہے, وہ نکاح ٹوٹ جائے. لیکن تب یہ نکاح غلط ہے جب اسے مسئلہ معلوم نہ, تو نکاح غلط ہے بعد میں جب احرام اتار لے تو نکاح کر سکتا ہے دوبارہ. لیکن اگر مسئلہ پتا تو اس صورت میں یہ نکاح بھی ٹوٹ گیا اور یہ عورت اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی, اب بعد میں بھی کبھی عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور یہی الٹا مسئلہ کہ اگر عورت احرام کرنے ہوئے اور حالت احرام میں اس نے کسی مرد سے نکاح کر لیا اور مسئلہ معلوم نہیں تو نکاح غلط, بعد میں دوبارہ نکاح کروا لیا. لیکن اگر مسئلہ بھی معلوم تھا پھر بھی نکاح کروایا تو یہ عورت کے لیے یہ مرد ہمیشہ ہمیشہ حرام ہوگا. پانچواں مقام وہ ہے کہ جب مرد یا عورت حج یا عمرے کے لیے جائیں اور بغیر طواف نکاح کیے ہوئے آ جائیں تو اب مرد کے لیے تمام عورتیں حرام یہاں تک کہ اس کی اپنی بیوی, اور عورت کے لیے تمام مرد حرام ہو گئے یہاں تک کہ اس کا اپنا شوہر بھی حرام ہو. یہ پانچواں مقام. چھٹا مقام یہ تھا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو تین مرتبہ طلاق دے دی اس طریقے سے جو ہم دو ہفتے پہلے بھی بتا چکے ہیں اور گزشتہ جمعے سے, اگر تین طلاقیں کسی مرد نے اپنی بیوی کو دے دی تو اب وہ بیوی اس مرد کے لیے حرام ہو. لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں, اب اگر یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ مرد دوبارہ طلاق دے دے تو اب یہ عورت دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آ سکتی, لیکن فی الحال یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو چکی. اور چھٹا مقام یہ ہے کہ ایک مرد نو مرتبہ مسلسل اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, طلاق دیتا ہے, نکاح کرتا ہے, طلاق دیتا ہے, نکاح کرتا ہے, نو مرتبہ اس طرح سے کرتا ہے, تو اب نویں مرتبہ کے بعد اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے. یہاں تک کہ بیوی اگر کسی اور سے نکاح بھی کر دے اور پھر وہ دوسرا کے طلاق بھی دے دے تو بیوی اپنے پہلے شوہر کے پاس کسی صورت میں نہیں آ سکتی. یہ ہو گئے ساتواں مقام. اس کے بعد آٹھواں مقام تھا کفر، مسلمان کسی کافرہ سے اور مسلمان عورت کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کی تھوڑی بچی جو ہم نے کہا تھا کہ آج کی تقریر میں آئے گی وہ بتا دی جائے. پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کی جگہ ہے. یہ مسئلہ بہت آ چکا ہے لیکن پھر ایک مرتبہ سن لیا جائے کیونکہ اسی سے دوسرا مسئلہ حل ہے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو خدا کا، رسالت کا اور قیامت کا اقرار کرتا ہے. چاہے عدل کو مانے یا نہ مانے، امامت کو مانے یا نہ مانے، توحید کا، رسالت کا، قیامت کا انکار کرے. امامت کو مانے یا نہ مانے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک شرط یہ کہ امام کو نہ تو گالیاں دے اور برا بھلا کہے، یعنی اس کی دشمنی نہ رکھے، اور نہ ہی امام کو مادنا خدا یا خدا کا شریف قرار دے دے، اس لیے دوستی بھی نہ رکھے. اگر وہ امام کو مانتا ہی نہیں، نہ دوستی نہ دشمنی، وہ مسلمان. لیکن اگر امام سے دشمنی کرتا ہے تو پھر وہ اسلام سے نکل جائے. یا اگر کسی امام سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں خدا یا خدا کا شریف قرار دیتا ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے. تو اب یہ تعریف ہے مسلمان. اور کچھ علماء نے ایک اور شرط بتا دی کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہوں. ضروریات دین مذہب کے وہ مسئلے جن پر تمام مسلمان متفق ہیں. نماز واجب ہے، پڑھے نہ پڑھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز کو واجب سمجھنا ضروری ہے. روزہ واجب، حج ضروری، زکات، رکن اسلام، یہ تمام ضروریات اسلام ہیں، ان کو مانتا ہوں. اور اگر خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، امام سے نہ دوستی کرتا ہے نہ دشمنی کرتا ہے، اور کسی ضروریات دین کا انکار کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. لیکن اس صورت میں کہ جب ضروریات دین کا انکار اس طرح سے کرے جس سے رسول کی توہین ہو رہی ہے. ایک تو وہ کہے کہ رسول نے نماز کا حکم نہیں دیا، یقیناً یہ غلط بات کہہ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے لیکن کافر نہیں. اور ایک یہ کہے کہ رسول نے حکم دیا تھا وہ رسول کے زمانے والوں کے لیے تھا، آج رسول ہوتے تو آج خود دیکھ لیتے کہ یہ حکم پر عمل کرنا ناممکن، ختم کر دے تو حکم دیا ایسا ہی کوئی حکم. تو کس طرح سے اگر اسلام کے کسی اصول کی مخالفت کرے جس پر رسول کی مخالفت ہو رہی ہے تب وہ کافر بنے. یہ مسئلہ اتنی وضاحت سے ہم نے اس سے بتایا کہ آغا خانی اور کوہیوں کا مسئلہ بھی آپ حضرات بہت دریافت کرتے ہیں اور ہم کافی جواب دے چکے ہیں. اب اس مسئلے کو ذہن میں، تو یہ مسلمان جو توحید، رسالت اور قیامت کو مانتا اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریات دین کا اس طرح سے انکار نہیں کرتا کہ رسول کا انکار ہو رہا ہے، یہ مسلمان. مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سرکے سے، اور مسلمان عورت بھی کسی بھی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی سرکے سے. لیکن عورت کے لیے انتہائی مکروہ ہے کہ مومن کو چھوڑ کر غیر مومن سے شادی کرے. سوائے بہت مجبوری ہے تو دوسری بات، لیکن انتہائی شدید صلاحیت ہے عورت کے لیے کہ وہ غیر مومن سے شادی کرے. البتہ مرد کے لیے کسی بھی مسلمان عورت سے شادی کر لے وہ اس کے لیے بالکل جائز، لیکن مسلمان مرد یا مسلمان عورت غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے. مسلمان عورت کو کسی صورت میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کسی غیر مسلم سے شادی کرے. اور مسلمان مرد کے اندر یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی کو چھوڑ، یہودی اور عیسائی کی عورتوں کو چھوڑ کر باقی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت سے نکاح بالکل حرام اور غلط. البتہ یہودی اور عیسائی کی عورتوں کے ساتھ آقائے رسول کے نزدیک نکاح بھی ہو سکتا ہے، مطابق ہو سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ احتیاط کے عمل کیا جائے، یعنی نہ نکاح نہ کیا جائے، لیکن کرنے ہیں تو گناہ نہیں. اور آقائے خمینی کے نزدیک اور دوسرے مجتہدین کے نزدیک یہود اور عیسائی کی عورتوں سے صرف مدعا ہو سکتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا. تو مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کافر عورت یا مرد سے کوئی مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتا ہے سوائے یہودیوں کی طرف. یہودی اور عیسائی عورتوں سے مدعا کرنے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور نکاح کرنے کی اجازت سے آقائے خمینی. البتہ مسلمان عورت کے لیے کسی بھی غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں. اگر آپ کبھی بمبے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ آپ ابھی سن رہے ہوں گے اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ایسا اتفاق کہاں پیش آتا ہے، لیکن اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کل صاحبان ایمان لوگوں کی کیا حالت ہو گئی. کہ مردوں کے لیے بھی منع ہے لیکن آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی کیونکہ ہندو نہ یہودیوں میں آتے ہیں نہ عیسائیوں میں, اور آپ کو اپنی کمیونٹی کی ایسی عورتیں ملیں گی کہ جن کا نکاح ہندوؤں کے ساتھ ہوا, سارا کو نکاح نہیں اس کو نکاح پہلے ہی غلط ہے وہ تم سنا. اب کسی کے ذمہ میں ایک مسئلہ آ رہا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ خالی اور ناصر جو امام کو حد سے بلند کر دیتا, اگر یہ جملے پر آپ کو اعتراض ہوگا کہ حد سے اسے بلند کیا جائے جس کی کوئی حد ہو, امام کی تو کوئی حد ہی نہیں, ہمارے ان کے حد تک کوئی حد نہیں ہے لیکن ان میں خدا میں تو بارہ امام کی نیت سر. ہم اگر کسی بھی امام کو اس مقام تک پہنچا دیں کہ جہاں امام کو خدا کے برابر سمجھنے لگے, زبان سے کہیں یا نہ کہیں لیکن اپنی کا ایسا رکھ, اگر ایسا کوئی مرد تو آپ اپنی لڑکی یا اپنے کوئی بھی مومن اپنی لڑکی ایسے مرد کو نہیں دے سکتا, یا اس کے الٹ اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جس کے اندر امام کو بہت بلند مقام دیا جا رہا ہے, بلند مقام سے مطلب خدا کے برابر, تو آپ اس کی لڑکی بھی نہیں لا سکتی. والی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, اسی طرح ناصری جو امام کو گالیاں دیتا ہے, نہ ان کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ان کے لڑکے. اب ایک مسئلہ یہاں سے آتا ہے اور یہ آج کل بہت سست رفتاری سے لیکن ہمارے معاشرے میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہ ہے ارتداد کا مسئلہ. ارتداد اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پھڑک جانا, یعنی مثلاً جیسے آج کل نماز, زکات, روزہ, حج, تکبیر اگر آپ کسی سے پڑھیں تو بعض لوگ ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو صاف صاف انہیں مرتب قرار دے دیتا, یعنی کسی بھی ضروریات دین کا اس طرح سے انکار یا رسول کی رسالت کا اس طرح سے رسول کی رسالت کا انکار جو ابھی تشریح آ گئی. اگر کوئی مرد یا عورت اس قسم کا عقیدہ ظاہر کرے جس سے پتا چلے کہ وہ رسالت کو نہیں مانتا یا قیامت کو نہیں مانتا, اور قیامت کے ذمے میں جنت اور دوزخ بھی شامل, جنت اور دوزخ کی تفصیلات کو نہ مانے وہ دوسرے کا, لیکن اگر وجود جنت اور وجود جہنم ہی کا انکار کر بیٹھتا یا نماز روزے زکات جہاد وغیرہ کا اس طرح انکار کرتا ہے جس سے رسول کے قول کی تصدیق ہوتی ہے, رسول کا قول جھوٹ قرار پاتا ہے, تو یہ چاہے اپنے آپ کو مومن کہے چاہے مومنوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو یہ مرتد, اور مرتد اگر شرعی حکومت ہے تو واجب القتل, لیکن اگر شرعی حکومت نہیں تب بھی ایک مسئلہ کہ جیسے ہی عورت مرتد ہو جائے کوئی ایسا جملہ کہے, بعض علماء پردے کے مسئلے کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ اس طرح سے انکار پردہ کرے جس سے رسول کی رسالت کی توہین ہو رہی تو وہ عورت مرتد, اور جیسے ہی عورت مرتد ہوئی وہ عورت اسے گھر سے نکالنا اور اس سے جدا ہو جانا واجب, آپ اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ ضروری لازمی ہو گئی. اور اسی طرح عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ جیسے ہی اس کا شوہر اپنے رشتے دار کا اظہار کرے, یعنی ایسے عقیدے کا اظہار کرے جس سے پتہ چلے کہ وہ ضروریات کے دین کا انکار کر رہا یا قیامت کا انکار کر رہا, فوراً یہ نکاح ٹوٹ ہے اور عورت اپنے شوہر سے بالکل علیحدہ ہو جائے, اور علیحدہ ہونے کے بعد فوراً وہ عدہ رکھے. کتنا عدہ؟ اگر شوہر مسلمان پیدا ہوا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو مرتد کہہ رہا ہے, ایسا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے, تو چار مہینے سب سے اب خلاف خلاف کی ضرورت نہیں, فوراً علیحدہ ہو جائے, مرتد ہو گیا شوہر, نکاح ٹوٹ گیا, چار مہینے سب سے عدہ رکھ کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. اور اگر شوہر ایسا ہے کہ پہلے غیر مسلم تھا پھر مسلمان ہوا اور آج پھر غیر مسلم بن گیا, تو وہ جو طلاق کا حصہ ہے تین ہے اتنے عرصے تک اپنے آپ کو شوہر اپنے آپ کو عزت کی حالت میں رکھے اور بعد میں کسی سے نکاح کرے. یہ مسئلہ اگر کہ بہت وقت نہیں جاتا ہے لیکن نہیں جاتا ہے اس کی آپ کو. اب اس کے بعد دیکھو مسئلے جو عام طور پر پیش نہیں آتے ہیں مگر کتابوں میں لکھتے ہیں بتا دینا ضروری, وہ یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم اور غیر مسلم ہونے کے بعد کوئی شخص اس کی بیوی خاندان غیر مسلم اس کے بعد وہ مسلمان بن گئے, تو اب اگر مسلمان اگر وہ اہل کتاب خاندان کو اس کی بیوی تعلق کرتی ہے تو وہی پرانا والا نکاح جو اس نے اپنی عیسائیت یا یہودیت کے زمانے میں پڑھا تھا وہی نکاح کافی ہے, مزید نکاح کی ضرورت نہیں, اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. لیکن اگر مثلا ہندو مسلمان ہوتا تو اس کی بیوی تو ہندو ہوئی, جیسے ہی یہ مسلمان ہوگا ویسے ہی اپنی بیوی سے جدا ہو جائے اور یہ نکاح ختم ہو جائے. البتہ شوہر اور بیوی اگر ایک ساتھ اسلام لے آئیں تو وہی نکاح باقی ہے اور اسی طرح سے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ہو گیا ارتداد کا مطلب, کفر کا مطلب کہ کس کے ساتھ نکاح جائز ہے کس کے ساتھ جائز نہیں. یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں زور دینے کی وجہ کیا ہے, لیکن آپ کے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اسلامی ممالک میں رہتے ہیں یا آپ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ کافی پیش آتا ہے, اس سے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری مسئلہ اس سلسلے کا مجھوتی, یعنی بھارتی کو اگر کے علماء نے پہلے کتاب میں شامل کیا لیکن نہ ان سے نکاح جائز ہے اور نہ ان سے نکاح جائز ہے بلکہ بالکل حرام. یہ ہو گیا آٹھواں سبق جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح نہیں ہوتا. نوی چیز کہ جس کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے. اب یہ مسئلہ حرام ہونے کا تو نہیں لیکن ایک مسئلہ ہے بتا دیا جائے. ہمارے تو علماء کا یہ قول ہے کہ بیت وقت دو سیلانیوں سے نکاح کرنا انسان کے لیے حرام. ایک مرد چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے لیکن ایک وقت میں چار میں سے دو عورتیں سیلانیاں ہوں اس کو کچھ علماء جائز سمجھتے ہیں کچھ حرام سمجھتے ہیں. آپ کا سمجھنے کے نزدیک شرابیت کے ساتھ جائز ہے کہ انسان دو سیلانیوں سے نکاح کرے. جائز تو ہے لیکن مطلوب اور سیلانی سے نکاح یوں تو سید اور غیر سید سب کے لیے جائز, لیکن بیت وقت نکاح میں دو سیلانیاں رکھنا آپ کا سمجھنے کے نزدیک مطلوب. لیکن آپ کا کوئی جس کو حرام سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک دو سیلانیوں سے اگر کوئی نکاح کرے تو نکاح تو غلط نہیں, نکاح تو صحیح چل رہا ہے لیکن ایک پہلے حرام اس نے کیا جس کا اس کو دماغ ملے گا. بیت وقت چار بجے دو چار بجے دو بیویوں یا دو بیویاں ہیں دونوں سیلانیاں ایک وقت میں نکاح میں دو سیلانیوں کا رکھنا آپ کا سمجھنے کے نزدیک مطلوب ہے, آپ کا کوئی کے نزدیک حرام. لیکن وہ حرام کہ جس میں گناہ ہے البتہ نکاح پاتے ہیں. دسواں سبق جس میں عورت حرام ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے ایک وقت میں چار سے زیادہ ہو. جب ایک مرد نے چار عورتوں سے نکاح کر لیا تو اب باقی دنیا کی تمام عورتیں اس کے اوپر حرام ہو گئیں, ساری کی ساری حرام. ایک مسئلہ ہم پہلے بتا چکے ہیں, دوبارہ دوہرا دیں اور پھر یہ مسئلے سے بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ جس عورت سے نکاح حرام ہے اس سے مسا واجب نہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ نکاح تین قسم کی عورتوں سے حرام, پوری رشتے دار سے, سارے رشتے دار سے اور کسی سبق کی وجہ سے, تو وہ جو کلیا وہ جو اصول کہ جس سے نکاح حرام ہے اس سے مسا واجب نہیں, وہ ہے ایسی عورتوں سے جن سے سسرالی رشتے کی وجہ سے آپ کا نکاح حرام ہو گیا یا انہیں رشتے کی وجہ سے. اور یہ سبق کی وجہ سے جتنی عورتوں سے نکاح حرام ہے ان سب سے پردہ واجب رہے گا. مثلاً چار عورتیں ایک مرد نے اپنے نکاح میں داخل کر لی تو اب اس کے بعد دنیا کی ہر عورت اس کے لیے حرام ہو, لیکن یہ نہیں کہ پردہ تمام عورتوں سے اٹھ گیا اب وہ ہر عورت کو دیکھ سکتا ہے, نہیں, عورتیں اس کے لیے اسی طرح سے حرام رہیں گی. تو چار عورتوں سے زیادہ انسان اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا اور چار کے اندر چار کی چار آزاد عورتیں رکھی جا سکتی ہیں. لیکن اگر قمیضوں کا سلسلہ ہوتا تو ایک وقت میں اپنے نکاح میں دو سے زیادہ قمیضیں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا. چار عورتوں سے تو نکاح جائے چاروں کے چاروں آزاد, لیکن اگر کسی قمیض سے نکاح کرنا چاہے تو دو قمیضوں سے زیادہ ایک وقت میں نکاح میں نہیں آ سکتی. یہ تو ہے اس مرد کے لیے جو آزاد ہے جو چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے, اور اگر ان میں قمیضوں میں شامل کرنا چاہے تو قمیضوں کی تعداد دو سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. دو قمیضیں دو آزاد عورتیں یا تین آزاد عورتیں ایک قمیض یا چاروں آزاد عورتیں, لیکن یہ نہیں جائز ہے کہ تین قمیضوں سے اور ایک آزاد عورت سے نکاح کرے کیونکہ کسی بھی مرد کے نکاح میں ایک وقت میں دو سے زیادہ قمیضیں نہیں بڑھ سکتی. لیکن یہ مسئلہ ہے اس مرد کے لیے جو خود آزاد ہے, اور اگر غلام مرد ہو اب تو نہیں پرانے زمانے میں رواج تھا تو غلام مرد ایک وقت میں دو سے زیادہ آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا. جو مسئلہ پیش نہیں آتا ہے اس لیے اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں آگے چلتے ہیں. اب جو مسئلہ آ رہا ہے یہ مسئلہ بیان کرنا کافی مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے, ویسے ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک ہو سکے صحیح الفاظ کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا جائے. مسئلہ پیش نہیں آتا اس لیے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کو بیان نہ کیا جائے, لیکن آپ کو وفا کی کتابوں میں ملے گا اس لیے بیان کر دینا ضروری ہے. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد ہے رشتہ اس دیوار کو قائم کرنا اور صحبت کرنا. نکاح انسان ایک دن کی لڑکی سے لے کر ایک ہزار سال کی بڑھیا تک سے کر سکتا ہے, لیکن نکاح کے اندر شرط یہ ہے کہ نو سال سے کم عمر کی لڑکی کے قریب انسان نہ جائے. قریب نہ جانے سے مطلب یہ ہے کہ صحبت نہ کرے, حرام. اگر نکاح کر دیا اس مسئلے کا اس حرمت کے مسئلے سے تعلق ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں, نو سال کی عمر سے کم والی لڑکی سے اگر انسان نے نکاح کر لیا تو نکاح تو صحیح ہے, لیکن اب اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی عمر نو سال نہ ہو جائے. اور اگر نو سال سے پہلے گیا لیکن پھر اس مسئلے کو اس وقت نظر انداز کر دینا اس لیے بہتر ہے کہ یہاں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کے سامنے مسئلہ نہ بیان ہو تو اچھا، ہم اس کا اگلا مسئلہ بتا دیتے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں مجمع کو دیکھتے ہوئے اس کی مناسبت سے مسئلہ بیان کر دیں گے. آپ آخوئی کی توضیح میں اس مسئلے کی وضاحت نہیں ہے، آپ آخمنی کی توضیح میں وضاحت. جب انسان صحبت کرتا ہے تو اس وقت ایک بڑی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اس کا یہ مسئلہ، تو بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کو اس وقت کھلے ہوئے طریقے سے بیان نہ کیا جائے. اب آئیے اس کے بعد کا سوال، انسان جب کسی عورت سے نکاح کرے گا سنگت کے علاوہ، اب جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو سمجھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، بہرحال ہم پوری کوشش کریں. اب انسان جب نکاح کرنے جا رہا ہے کسی عورت سے تو اس عورت کی تین عورتیں ہوں، یا وہ عورت غیر شادی شدہ، یا شادی تو ہو چکی ہے لیکن طلاق مل چکی ہے، یا شوہر مر چکا بہرحال بغیر شوہر، یا دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کا شوہر موجود ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ عورت کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور عورت کی حالت ہے. ایک عورت جس سے انسان شادی کرنا چاہے یا زنا کرے، یہ دونوں مسئلے، اس عورت کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اس کا کوئی شوہر نہیں، یا شوہر کے ساتھ، یا طلاق کے عدے میں. اتنا کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے مطابق جب کوئی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن تک عدے میں بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی کس عرصے میں وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. اور اگر کوئی عورت کو طلاق مل جائے تو اس صورت میں اس کا عدہ جو ہے وہ 3 ہے. اس عدے کا مطلب کیا ہوا کہ طلاق کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب طلاق کی جائے تو اس وقت عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، یعنی منتھلی کورس اس کو نہ آ رہا ہو، یہ شرط. اب جب اس کو طلاق ملے گی تو اس کے کچھ دنوں بعد اس کو حیض آنا شروع ہوگا، جن طلاق بھی کتنا شروع ہو جائے، لیکن طلاق کب دی جائے گی جب وہ بالکل پاک و نجاست نہ ہو. اب آپ نے طلاق دے دی 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن کے بعد اس کو خون آنا شروع ہو جائے گا، حالت حیض، یہ پہلا حیض ہو گیا طلاق کے بعد کتنا، اس کے بعد بند ہو جائے گا سلسلہ اور وہ پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سلسلہ ابھی تک کتنا چل رہا. پھر پاک ہونے کے بعد اگلا مہینہ آئے گا پھر اس سے حیض آنا شروع ہو جائے گا، ابھی تک کتنا چل رہا، پھر وہ حیض بند ہو جائے گا اور وہ پاک ہو جائے گی، کتنا چل رہا. پھر تیسری مرتبہ جیسے ہی وہ حیض دیکھے گی اس کا حساب ختم ہے اور اب وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر سے بالکل آزاد محسوس کر، اسے کہا جاتا ہے کہ حیض. لیکن جب عورت کو طلاق دی جائے تو وہ بالکل پاک ہو، طلاق کے بعد ایک مرتبہ حیض آئے گا پھر وہ پاک ہو جائے گی، پھر دوسری مرتبہ حیض آئے گا پھر پاک ہو جائے گی، پھر تیسری مرتبہ حیض آئے گا، تیسرا حیض جیسے ہی وہ عورت اپنے آپ کو شوہر سے بالکل آزاد ہوں، یہ کہلاتا ہے طلاق کا حصہ. اور 4 مہینے 10 دن 6 پیریڈ ہے، یہ ہے وفات کا عدہ، جب شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے بعد کتنے عرصے اسے عدے میں بیٹھا. اب آئیے اس مسئلے کے اوپر کہ کیا عورت بغیر کسی شوہر کے ہے، کیا شوہر موجود ہے، اور کیا اس کو عدے کی حالت گزارنا ہے. اب اگر ایسی عورت سے آپ نکاح کریں کہ جس کا کوئی شوہر نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ نکاح ہو گیا، جائز نکاح ہے، اب آپ کی بیوی بنے. ایسی عورت سے آپ نکاح کریں کہ جس کا شوہر موجود تو یہ نکاح بالکل غلط اور باطل. اب اگر آپ کو پتا تھا کہ اس کا شوہر موجود ہے اور پھر آپ نے نکاح کیا تو نکاح بھی غلط ہے، اور وہ عورت ہمیشہ آپ پر حرام ہو گئی، اب دوبارہ آپ کبھی اس سے نکاح نہیں کر سکتے چاہے اس کا شوہر مر بھی جائے یا طلاق بھی دے. تو ایسی عورت سے اگر نکاح کریں جس کا شوہر نہیں تو کوئی غلط نہیں، ایسی عورت سے نکاح کریں جس پر شوہر ہے اور پھر بھی آپ نے نکاح کر لیا تو نکاح بھی غلط اور وہ عورت بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. یا ایسی عورت سے آپ نکاح کریں کہ جو کسی قصے میں شوہر نے اس کو طلاق دیا ہے وہ اسی قصے میں طلاق کے قصے میں قصے میں ہے اور آپ اس سے نکاح کر دیں تو وہ عورت بھی ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے حرام، پھر کبھی بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو. یہ ہو گیا قصے میں، یہ ہو گیا نکاح کا مسئلہ. اب 2 منٹ ہم اور دے لیں، اب آئیے زنا کا مسئلہ. زنا بھی انسان جس عورت سے کرے گا تو عورت کی تین حالت میں، جب وہ عورت کسی کے نکاح میں نہیں عام عورت ہے زنا کر لیا، یا شوہر والی عورت ہے پھر زنا کر لیا، یا وہ عدے کے اندر ہے اور پھر آپ نے زنا، تین صورتیں اس کی. تو اگر آپ نے کسی ایسی عورت سے زنا کیا، خدا نہ خاصتا اگر کسی کو
ہیں اور پھر ٹھہرنا واجب ہے، اور اس کے بعد اس عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، بہرحال وہ عورت آپ کے لیے حرام نہیں ہے. اور اگر اس عورت سے زنا کیا کسی اور دوسرا بار کسی عورت سے نکاح کرنا کیا ہے، تو اس کے لیے ایک ہے ٹھہر جانا اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے، ایک ہے ٹھہر جانا سننا، یعنی اگر نہ بھی ٹھہرے فوراً بھی اس سے نکاح کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی سے ایک مسئلہ آپ کا حل ہوگا، متا سوائف عورت سے کرنے، بازاری عورت وہ عورت کی جو سوائف ہے جس کا کام بھی ہے کہ بنا کراتی رہے، آپ خود کے نزدیک احتیاط واجب کیا ہے کہ اس عورت سے نہ نکاح کیا جائے نہ بنا کیا جائے، لیکن آپ خمینی صلاحیت کی بنا پر اجازت دے دیتے ہیں، مصروع ہے سوائف سے بنا نکاح کرنا، بنا نہیں، بنا تو حرام ہے ہر ایک عورت، سوائف سے آپ خود کے نزدیک احتیاط واجب کیا ہے کہ نکاح نہ کیا جائے، آپ کا خمینی کے نزدیک مکرو یہ ہے کہ آپ نہ کریں نکاح مگر کر سکتے ہیں، تو آپ کا خود کے مخالف بھی کر سکتے ہیں احتیاط واجب کی وجہ سے. اب مسئلہ کیا ہے کہ سوائف نے بنا کرایا تھی کسی شاپ میں، اب آپ پہنچ گئے دو گھنٹے بعد سے اس سے متا کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، تو اب ابھی تو وہ بنا کرا کے آئے گئے اتنے جلدی کا نکاح ہو سکتا، یہ مسئلہ یہاں پہ سامنا ہے. ریکارڈی کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت جس کا شوہر نہ کوئی مرد بنا، تو اب اگر وہی مرد اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو اتنا ٹھہرنا، اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے اتنا ٹھہرنا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عورت حیض کی حالت دیکھ لے اور اس کے بعد پھر اس سے نکاح اس کے قریب جا سکتا ہے. اور اگر بنا کسی نے بھی اور کوئی اور آ کر اسی عورت سے نکاح کر رہا تو اس کے لیے اتنا ٹھہرنا سننا لیکن واجب نہیں، وہ چاہے تو نکاح کے فوراً بعد توبہ کر سکتا ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ملے. اب مسئلے کو ملا نہیں رہے ہیں بلکہ ملانا آپ کا اپنا کام ہے کہ سوائے عورت جو ایک کے بعد دوسرا بنا کراتی ہے آپ کے متا پر راضی تو ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جس طریقے سے متا کرے ابھی تو دو گھنٹے پہلے کوئی اور آدمی فارغ ہو کر گیا، تو اس کی تصویر آپ اس مسئلے کی مدد سے پوچھ کر سکتے ہیں. تو اگر ایسی عورت ہے جو کسی کے نکاح میں نہیں، اس سے بنا حرام، لیکن وہ عورت حرام نہیں ہوگی، بعد میں آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اور ایسی عورت سے آپ بنا کر دیں جو کسی شوہر کی ہے، بیوی ہے اس وقت، تو اس سے اگر بنا کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، چاہے اس کا شوہر طلاق بھی دے دے یا مر بھی جائے، اب اس عورت کے ساتھ یہ بنا کرنے والا کسی صورت میں نکاح نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے وہ عورت جو کسی کے عدے میں ہو، اگر اس کے ساتھ بنا کر لیا تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بعد میں اگر توبہ کر کے اسے نکاح بھی کرنا چاہیں تو نکاح کرنا جائز نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ طلاق کا عدہ، اور اگر شوہر مر گیا عورت اس عدے میں ہے اور اس عدے میں اس سے بنا کر لیا تو گناہ تو کیا لیکن عورت حرام نہیں ہوئی، بعد میں نکاح جائے. وقت کی کمی کی وجہ سے مسئلے کو ہم نے ذرا جلدی جلدی بیان کیا، لیکن پھر بھی مسئلہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ. آئندہ اب جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ماہ رمضان کے بعد شروع ہوگا، اس مسئلے کی مزید توسیع ہوگی. اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت بڑے اہم ترین موضوع پر ہماری گفتگو پہنچ چکی. یہ مسائل ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں اس لیے پیش نہ آتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو پیش نہ آئے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جو کچھ بھی ماحول ہے اس کی وجہ سے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو انسان گناہ اگر کرے تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں توبہ کرنے کا موقع اس کے ہاتھ میں نہ رہے، اس لیے مسائل کو سنیں. اور اب اس کے بعد جو سارے مسائل آئیں گے، شوہر اور بیوی کے احکامات، شوہر اور بیوی کس طرح گھر میں زندگی گزاریں، ایک کا دوسرے پر کیا حق ہے، جمع کی روشنی میں یہ بڑا اہم موضوع ہے. ہمارے آج کل کے سماج اور معاشرے کے 75% مسائل کی بنیاد یہی کہ ہم جمع کے مسئلے سے حد تک شوہر بیوی پر حق جتاتا ہے یا بیوی شوہر سے مقابلہ کرتی ہے جبکہ جمع اس کی اجازت نہیں دیتی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ حق بجانے میں جو ہم اس کو طلاق دے رہے ہیں، اگر اس نے ہماری ماں کا یا بہن کا یا گھر کا کام نہیں کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں اس نے رسول کی اس حدیث کی نافرمانی کی کہ عورت کے شوہر کا تو وہ مقام ہے کہ اگر سجدہ کریں تو کم ہے، اور یہ سوچ کر ہم ایک نیک جذبے کے ساتھ اسے طلاق دیتے ہیں جبکہ پتہ نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ ہو رہا. اس کی تصویر ان شاء اللہ آئندہ تقاریب میں آئے گی رمضان کے بعد. اب آپ حضرات ضرور دیکھیے محمد میں رمضان سے پہلے کی آخری نشست ہے، اور اس کے بعد ان شاء اللہ رمضان کے فوراً بعد 20 اگست کو ہماری نئی کلاسوں، اور اگر حج پر جانے کا موقع مل گیا تو پھر 20 میں 4 یا 6 ہفتے کا سلسلہ معطل رہے گا، مگر وہ ایک مجبوری کی بات ہوگی. سال آئندہ اب آپ سے ملاقات 30 اگست کو ہوگی. آج جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے یہ موضوع گزشتہ موضوع سے وقت مربوط ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری 90% برائیوں اور گناہوں کی بنیاد یہی موجود ہے. بہت کچھ ہم تقریروں میں سنتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, دوستوں کے کردار و عمل کو دیکھ کر ہم پر اثر بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے تو معلوم ہوا کہ ساری باتیں ذہن سے غائب ہوئی اور پتہ تک نہ چلا کہ ہم جو ابھی اتنا متاثر تھے کہ عزم و ارادہ لے کے اس مقام سے اٹھ رہے تھے کہ آج جائیں گے اور جا کر عمل کریں گے, اتنے جلدی وہ ہمارا خیال غائب کہاں ہو گیا. تو تمام کے تمام خرابیوں کی بنیاد ایک ہی, خود کو دنیا رات و کل عقیہ, چوتھے امام کی روایت کہ دنیا کی محبت ہر خطر اور ہر گناہ کی شرط. جو گناہ بھی انسان کرتا ہے اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے یا دنیا کی آسائشوں اور آلائشوں سے محبت کرنا چاہتا ہے. تو دنیا کی محبت وہ جذبہ کہ جب تک کہ انسان اس جذبے کو اپنے دل سے نکال کے نہ پھینکے اس وقت تک ناممکن ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. دھوپ ہمیں بھی برا لگتا ہے اور ہمیں یہ پتا بھی کہ پیغمبر یہاں تک امتیاز فرما گئے تو مومن زنا کر سکتا, مومن قتل کر سکتا, مومن چوری کر سکتا. قتل کر سکتا ہے, قتل وہ بدترین گناہ جس کی سزا یہ ہے کہ قاتل کی گردن کو اڑا دے. زنا وہ بدترین گناہ کے بعض حالتوں میں زانی کو قتل کرنے کا, بعض حالتوں میں سنسار کرنے کا حکم. ہمیں پتا ہے کہ چوری بدترین گناہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دینے کا حکم, لیکن پیغمبر کی روایت یہ ہے کہ مومن قاتل ہو سکتا ہے, مومن زانی ہو سکتا ہے, مومن چور ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں پتا ہے ہم بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن جھوٹ سے نہیں بچ پاتے. ہمیں پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ پہل حرام کرنا اور ایک درہم ایک سوٹ کا درہم کھانا دونوں مساوی ہیں نگاہ امام میں. ہم بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں بچ پاتے. کیوں؟ جھوٹ سے ہم بچنا چاہتے ہیں نہیں بچ پاتے. کیوں؟ گانا, ہمیں پتا ہے کہ گانا کتنا شدید گناہ چل گنا اشتنا گنا. روایت پیغمبر کیا ہے کہ انسان گنا کریں یقیناً وہ گناہ, لیکن گانا سنیں وہ اس سے بڑا گناہ. لیکن اپنے تمام تر جذبے کے باوجود ہم اس سے بچنے کو تیار نہیں ہوتے. ہمیں نماز کی پابندی, روزے کی تاخیر, زکات و خون کو نکالنے کا حکم, یہ ساری باتیں پتا, لیکن حفظت کر جاتے ہیں, پہل انگاری سے کام لے جاتے ہیں اور کبھی کبھار باوجود اپنے جذبے کے کہ ہمیں امام کا ایسا کیا بننا کہ امام اگر ہم سے راضی نہ ہو تو ناراض بھی نہ ہو, اس کے باوجود ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. اس کی بنیاد کیا, اس کی وجہ کیا, کیوں ایسا ہوتا؟ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے ہمارے عالم کا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص طرف طریقے نماز پڑھ رہا. پرانے زمانے کا واقعہ ہے, راہ چلتے آتے جاتے حالت سفر میں حالت حضر میں جہاں وقت نماز آیا انسان ایک مرتبہ خاص زمین پر کھڑا ہو کر نماز میں مشغول ہو گیا. کچی زمین کا زمانہ تھا, کوئی جگہ کی بھی ذہنت نہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے نماز کی حالت نماز میں مشغول, اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو درخت کے اوپر بار بار پرندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد چہچہانے لگتے ہیں. ان پرندوں کی چہچہاٹ ان کے استغراق میں اس شخص کی نماز میں خلل ڈالتی. یہ نماز شروع کرتا اور تھوڑی دیر کے بعد سجدا کے نماز توڑ دیتا, اس لیے کہ پرندوں کی آواز سے توجہ ہٹا دی. اب یہ بھول گیا کہ کون سی رکعت میں کیا پڑھ رہا تھا. جلدی سے پرندوں کو اڑایا اور اڑانے کے فوراً بعد نیت باندھ کے دوبارہ نماز شروع کر دی. دوسری مرتبہ نماز شروع کی, پھر پرندے آ گئے, وہی پرندوں کی کیا جہاز, وہی پرندوں کی نقمہ کرائی. جلدی سے پھر سنجرا کے نماز کو توڑا اور ان پرندوں کو ہٹایا. سات آٹھ مرتبہ ایسا ہی واقعہ ہوا. ایک مرتبہ یہ عالم اس شخص کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے شخص, جب تک کہ تو ان پرندوں کو اڑاتا رہے گا, مطلب یہ پودا یہ درخت اس مقام پر رہے گا, جتنا بھی تو پرندوں کو اڑائے گا یاد رکھ کبھی تو توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر تو ان سے بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ, یا درخت کو کاٹ دے یا درخت سے دور ہو جا, تاکہ نہ درخت رہے اور نہ اس کے اوپر پرندے ہاں. بالکل اسی طرح سے ہر مومن کے دل میں بھی ایک درخت اگا ہوا اور اس درخت کے اوپر گناہوں کے پرندے آ کے بیٹھتے ہیں. یہ درخت کون سا درخت ہے؟ یہ درخت محبت دنیا کا درخت ہے. انسان کوشش کرتا ہے کہ کبھی جھوٹ سے بچے, کوشش کرتا ہے کبھی قیمت سے بچے, کوشش کرتا ہے کبھی جھوٹ سے بچے, کوشش کرتا ہے کہ کبھی والدین کی نام فرمانی سے بچوں, لیکن کوشش کرتا ہے. دو چار سمے اس کی کوشش کامیاب رہتی ہے اور پھر وہی سارے گناہ اس کے دل میں اس کے دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ تو وہ پرندوں کو تو بار بار ہٹا رہا مگر اس درخت کو اتارنے پر راضی نہیں جس درخت کے اوپر یہ پرندے آ کے بیٹھ رہے ہیں. اگر پرندوں کو ہٹانا ہے محبت دنیا کو نکال کے پھینک دیجیے, اس کے بعد دیکھیے کہ کون سا گناہ آپ کے قریب آتا ہے, اور اگر آئے گا بھی تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اسے ہٹانا, اسے اپنے سے دور کرنا کتنا آسان. اور اسی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے قرآن نے بھی جگہ جگہ تذکرہ کیا, ماں مساول ماں مر حیات دنیا الا متاع الغرور. اے انسان کان کھول کے سن لے کہ دنیا کی زندگی یوں تو بڑی دلکش نظر آتی, یوں تو بڑی دل فریش نظر آتی ہے. یہ دنیا کی نعمتیں, یہ اچھا مکان, یہ اچھا لباس, یہ اچھی غذا, یہ آنے جانے کے لیے عمدہ کنوینس کا انتظام, یہ اچھی ملازمت, یہ سیر و تفریح کے مقامات, لیکن مل آیا تو دنیا کی زندگی کو تم نے سمجھا کیا؟ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے الا متاع الغرور, سوائے دھوکے کی پونجی کے, سوائے دھوکے کی متا کے. یہ دھوکے کا مال ہے کہ تجھے آج اپنی دل پڑے گا دماغ کے اپنی طرف پھینک رہا ہے, مگر کل یہی تجھے دھوکہ دے گا اور ایسا دھوکہ دے گا کہ تو اس وقت پچھتائے گا, لیکن اس وقت تیرا پچھتانا تیرے کام نہیں آئے گا. اور انتہائی توجہ کے قابل یہ چیز ہے کہ آل رسول کی اور نگاہ قدرت کے اندر دنیا کی کیا حیثیت, دنیا کے لیے حیثیت ہے کہ اگر پیغمبر کا گزر ہوتا ہے کبھی اور چلتے چلتے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا اس حالت میں کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے کہ جانوروں نے کھا کھا کے اس کے گوشت کو ختم کر دیا, آدھا تان رہ گیا ہے, تھوڑی سی ہڈیاں رہ گئی ہیں, تھوڑا سا گوشت رہ گیا, بدبو کے بھپکے اس کے جسم سے برس ہو رہے ہیں, مکھیاں اور چوٹیاں اس کے تمام جسم کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں, اور جو گزرنے والا کوڑے کے ڈھیر کے قریب سے گزرتا ہے مرتبہ ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس مقام سے گزرتا ہے. نگاہ پیغمبر پڑی, ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کو دیکھ کے سوال کیا کہ اے میرے صحابیوں, تم میں سے کسی کی نگاہ میں بھی اس بھگوالے کی, اس بکری کے اس حد گھائے ہوئے بچے کی, بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی, بکری کے اس بدبودار بچے کی کیا قیمت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس کی بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے کہ ہر آدمی سے دور بھاگتا ہے, نفرت کرتا ہے. پیغمبر نے کہا کہ جو تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی قیمت, جس پر مکھیاں اور جھوٹیاں ٹکی ہوئی ہیں, جس کا آدھا گوشت نوچ کر کھایا جا چکا ہے, جس کا گوشت پھٹ چکا اور جس میں سے بدبو کے بھپکے کلن ہو رہے, یہ پوری دنیا خدا کی نگاہ میں اس بدبودار بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت. یہ بار بار تعلیم کی جا رہی, یہ بار بار بتایا جا رہا کہ دیکھو دنیا کی کیا اہمیت. امیر المومنین بیٹھے اور اپنی جوتیوں کی مرفت میں مصروف ہیں, وہ جوتیاں اتنی بوسیدہ, اتنی پرانی جوتیاں, اتنے مقامات سے اس کی مرفت ہوئی ہے کہ اب کمرے کا اپنی رنگ بھی نظر نہیں آتا. جگہ جگہ مرفت کے آسار ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین, آپ ایسا پرانا ایسا بوسیدہ جوتا پہن کے کیا کریں گے؟ اس جوتے کو اور اس کے اوپر لگے ہوئے تیربندوں کو اور چمڑے کے ٹکڑے کو دیکھ دیکھ کے تو ہمیں شرم آتی. امیر المومنین نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن عباس, تمہاری نگاہ میں اس جوتے کی کیا قیمت؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین, اگر کوئی پیسے دے کر بھی یہ جوتا میرے حوالے کرے تو میں اس جوتے کو نہیں لوں گا. ایک مرتبہ میرے مولا نے وہ جوتا ابن عباس کے سامنے بھیجا اور کہا کہ اے ابن عباس, جتنی تمہاری نگاہ میں اس جوتے کی قیمت ہے, یہ دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ علی کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت ہے. یہ کیا احساس دلایا جا رہا؟ یہ دنیا کے چھوٹے کا احساس دلایا جا رہا. اور پھر قرآن کی آیت نے تو بالکل وضاحت کر دی, ہر حیات دنیا, دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ان کا متاع الغرور, غرور کی متا, اور متا عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ متا عربی زبان میں غریب ترین چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی اسے لینے کو تیار نہ ہو. عربی زبان میں متا کہا جاتا ہے اس کپڑے کے ٹکڑے کو جو عورت حالت نجاست کے اندر اپنے خون کو روکنے کے لیے اپنے جسم کے ساتھ رکھتی ہے, اس کپڑے کپڑے کے ٹکڑے کا نام متاع ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی تمام زندگی اس نجس اور اس گندے اور بدبودار کپڑے کے ٹکڑے سے بھی بدترین چیز ہے. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر یہ مردار اور بدبودار جانور انسان کے حوالے کیا جائے تو انسان ایک مرتبہ حوالے کرنے والے کے خلاف اپنے دل میں دشمنی اور نفرت محسوس کرے گا. اگر ایک مرتبہ یہ متاع یہ کپڑے کا ٹکڑا یہ ایسا گندا اگر کسی شخص کو بطور تحفہ دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی آپ چہرے کے تاثرات سے اندازہ کر سکتے ہیں. اگر دنیا کسی کو پیش کی جائے تو بڑی خوشی سے لپک کے اسے قبول کر دیتا ہے جبکہ قرآن کی نگاہ میں اس حیض کے کپڑے سے بدترین یہ دنیا کی زندگی جبکہ رسالت کی نگاہ میں بدبودار بردار کے جسم سے بھی بدترین اس دنیا کی زندگی ہے. تو مومن یا تو قرآن اور رسول کی باتوں کا یقین نہیں رکھتا اور یا پھر وہ اپنے ایمان کے دعوے میں بالکل غلط ہے. اور اگر یقین ہے قرآن اور حدیث کے اوپر تو حقیقت میں دنیا کی زندگی کا یہی مقام اور دنیا کی زندگی کی یہی حیثیت ایک مومن کی نگاہ میں ہونا چاہیے. یہ دھوکہ دینے والی دنیا یہ ہر ایک کو سیدھے راستے سے ہٹانے والی دنیا یہ ہر ایک کو اپنی طرف لبھانے والی دنیا سفر معراج کا واقعہ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب پیغمبر چلے تھے تو یہ دنیا پیغمبر کے راستے میں آگے کھڑی ہوئی تھی اور پیغمبر کو پکارا تھا. پیغمبر نے دیکھا کہ خوبصورت عورت میرے راستے میں کھڑی ہے. جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ کون سی خوبصورت عورت تھی جو میرے راستے کو روک کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرا رہی تھی. جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دنیا تھی جو اپنی تمام تر اچوا برادریاں لے کے آپ کے سامنے پہنچی تھی تاکہ آپ کو ایک لمحے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرا لے. اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کے بعد آپ کی تمام امت دنیا فرض بن جاتی. تو غور کرے کہ دنیا وہ چیز ہے جو پیغمبر تب کو اپنی طرف بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم کیسے یہ خیال کر سکتے ہیں یا ہمارے ذہن میں کیسے یہ تصور آ سکتا ہے کہ کیونکہ ہم ملک پہ آئے بیٹھے ہیں اس لیے دنیا ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. ارے وہ دنیا کے جو پیغمبر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے وہ بھلا ہم کو کس طرح سے تنگ کر سکتی ہے. شیطان کا وہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی اور شیطان گھبرایا اور اسے پتا چلا کہ آنے والا پیغمبر آخری پیغام دے کے آیا. اس کی امت نہ بت پرستی کرے گی نہ شراب نوشی کرے گی. تو شیطان گھبرا گیا. گھبرا کے اس نے سوال کیا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اے میرے ساتھیوں جب یہ لوگ نہ بتوں کو پوجیں گے نہ شراب کو پیئیں گے تو ہم انہیں کیسے پہچان. اور ایک مرتبہ شیطان نے جا کر جبرائیل سے سوال کر لیا کہ اے جبرائیل امین یہ تو میں نے مانا کہ یہ پیغمبر کی امت نہ بت پرستی کی طرف جائے گی نہ شراب کی طرف جائے گی. لیکن ایک آخری سوال شیطان کی آخری امیدیں. اور اگر اس سوال کا جواب نفی میں ملتا ہے تو شیطان کی شیطنت کا خاتمہ ہو جاتا. کم از کم امت رسالت کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا. تو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ بڑی ہی امیدوں کے ساتھ سوال کیا کہ اے جبرائیل اس پرستی اور شراب نوشی تو نہ ہوگی لیکن کیا یہ امت دنیا کی طرف مائل بھی نہ ہوگی. جبرائیل نے کہا کہ نہیں دنیا کی طرف یقیناً یہ لوگ مائل ہوں گے. بس یہ سنتے ہی شیطان خوشی سے کھیل اٹھا. پھر مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے جب یہ لوگ دنیا کی طرف مائل ہوں گے تو اب خود پرستی سے بڑا گناہ میں ان سے کراؤں گا شراب نوشی سے بڑا گناہ میں ان سے کراؤں گا. شیطان سب کو اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اگر مومن دنیا کی طرف مائل ہوا تو اسے پہچانا میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. الفاظ دیگر اگر مومن اپنے آپ کو دنیا سے بچا لیتا دنیا کی محبت سے بچا لیتا تو اس کے بعد پھر شیطان اس سے بالکل دور ہٹ جاتا ہے. اب شیطان اسے پہچان نہیں سکتا. اب شیطان اسے سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتا. تو محبت دنیا یہ دنیا کتنی حقیر یہ دنیا کتنی بے قدر و قیمت ہے. اس نے خیال کا واقعہ جو ہم اپنی چوتھی تقریر میں غرور کے سلسلے میں نقل کر کے کھا چکے ہیں. عزیر ابن عیاض کا واقعہ کہ جب ہارون رشید کے دربار میں پہنچتے اور ہارون رشید عرب کی گرمی برداشت کا پہل ہے بیٹھا ہوا گرمی کی شدت تنگ آ کے پیاز کی شدت کی وجہ سے ٹھنڈے پانی کا جام طلب کرتا ہے اور فاضل ٹھنڈے پانی کا جام لے کے آتا ہے. ایک مرتبہ عزیر ابن عیاض فاضل کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت میں گستاخی تو کر رہا ہوں لیکن کچھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ شراب کا جام یہ پانی کا جام جب تو پیاس کی انتہائی شدت میں ہے اور اتنی شدید پیاس تجھے لگی ہے جیسی اس وقت اگر یہ پانی کا جام تیرے سامنے رکھ دیا جائے تیرے حوالے نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تو اس کی کیا قیمت دینے پر تیار ہے تو مجھے بتا کہ تو کتنی قیمت دے کر اس پانی کے جام کو خریدے گا. ایک مرتبہ ہارون نے تڑپتے ہوئے جواب دیا کہ میں اپنی آخری سلطنت تیرے حوالے کر کے اس پانی کے جام کو خرید دوں گا. خدائی نے کہا کہ پانی دیا. ہارون نے پانی دیا. تھوڑی دیر کے بعد پیاس کی حاجت ہوئی. ایک مرتبہ کھڑا ہو کر جانا چاہتا کہ ایک مرتبہ خدائی ہارون کے ہاتھ کو تھام لیتے. اے خلیفہ وقت مستعفی تو ہے لیکن میرے ایک اور سوال کا جواب دیتے گا. اس وقت مجھے پیاس کی حاجت لگی اور شدید حاجت اگر میں اگر اس وقت یہ پانی یہ پیشاب اس وقت مجھے پیشاب کی حاجت ہے اگر اس وقت یہ پیشاب تیرے حصے میں رک جائے اور کسی صورت میں یہ پیشاب خارج نہ ہو سکے تو تم اس پیشاب کو خارج کرانے کے لیے کتنی قیمت دینے کو تیار؟ ہارون جسے پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی تھی ہم یہاں بیٹھ کر اندازہ نہیں کر سکتے لیکن جو اس تکلیف سے گزر رہا ہارون کو پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی گھبرا کے کہتا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا تاکہ کسی طرح میرا رکا ہوا پیشاب خارج ہو جائے. عمر کہتے ہیں کہ اے ہارون یہی وہ حکومت ہے جس کے باتیں تو بندگان خدا پر بھول جاتا ہے جس کے باتیں تو آل محمد کا قتل عام کراتا ہے جس کی قیمت پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطرے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے. یہ دنیا کی قدر و قیمت ہے. اگر کبھی انسان مصیبت میں پھنس جائے تو اسے اندازہ ہوگا لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات ہے جتنا انسان اور بلومن جمولا انسان سب سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور انسان بہت قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر ظاہر کوئی نہیں کہ دیش کا چلا آ رہا کہ ابتدا سے لے کر آج تک دنیا نے کس کس کو دھوکہ دیا مگر اس کے باوجود محبت دنیا سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا بلکہ اس حد تک دنیا کی محبت میں مصروف ہو جاتا ہے کہ ہم تو ہم اور آج کل کے قوانین تو آج کل کے قوانین اگر پیغمبر وقت کی ضرورت کے باوجود ہو تو مال کی محبت نافرمانی پیغمبر پر ابھارے اور اگر دنیا سامنے آ جائے تو اس طرح کھلم کھلا اپنے جرم کا اقرار کرے اس طرح کھلم کھلا اپنی غلطی کا اقرار کرے جس طرح مدینۃ المحاجد کا واقعہ اور یہ روایت طالبان امام محمد صاحب ہم تک پہنچی. 15 تاریخ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بڑے دور کا سفر طے کرنا. یہ دنیا کی محبت انسان کو آخر کس انجام تک لے جاتی. چلے حضرت عیسیٰ اپنے ساتھی کے بارہ پر جب چلے تو چلتے وقت دونوں ساتھیوں کے پاس یعنی عیسیٰ اور صحابی عیسیٰ دونوں کے پاس 3 روٹیاں جو ان کا سوچا تھا جو ان کا راتے راہ تھا جو ان کے راستے میں کھانے کا انتظام. ایک مرتبہ چلتے چلتے دوپہر کا وقت آیا تو روایت یہ ہے کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ ٹھہرے وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اور دسترخوان بجا کے بیٹھے. جب دسترخوان بجا کے بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عیسیٰ کھاتے ایک روٹی حضرت عیسیٰ کے ساتھی کھاتے اور تیسری روٹی اسی حالت میں کھان دی جاتی ہے کہ بعد میں آگے چل کر استعمال کی جائے گی. حضرت عیسیٰ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے. ایک مرتبہ عیسیٰ روح اللہ اپنے مقام سے برخاست ہوئے دریا کے کنارے پہنچے جو قریب ہی بہہ رہا تھا وہاں جا کے پانی پیا ٹھنڈا پانی میٹھا پانی اور واپس آئے. واپس جس وقت پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہ ایک روٹی جو باندھ کے رکھی گئی تھی باغ والے سب کے لیے وہ ایک روٹی غائب ہے. اب حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی کا یہ روٹی تو نے کھائی اور وہ جواب دیتا ہے کہ یا نبی اللہ مجھے پتا نہیں روٹی کہاں چلی گئی ابھی تو یہی موجود تھی میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا میں نے تو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ خاموش کہا کہ چلو چل کے تحفظ کرتے ہیں چلو چل کے دریافت کرتے ہیں شاید راستے میں معلوم ہو جائے کہ وہ کون تھا کہ جس نے یہ جرم کیا ہے سنا دے کریں. اب چلتے چلتے روایت یہ ہے کہ چلتے چلتے پہنچے ایک مرتبہ دیکھا کہ راستے میں گھرنی اپنے بچے کے ساتھ پڑی ہے. حضرت عیسیٰ نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا. ایک مرتبہ وہ ہرن اپنے بچے کو لے کے حضرت عیسیٰ کے قریب آیا اور حضرت عیسیٰ نے اس ہرن پر اس کے بچے کا شکار کر کے اس کے گوشت کو کھایا. جب گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہرن اپنے بچے سمے زندہ ہو کر چلا گیا جنگل کی طرف. حضرت عیسیٰ اپنے ساتھی کو مخاطب اور متوجہ کرتے ہیں کہ اے میرے ساتھی, اس موجودے کے قسم جو تم نے ابھی دیکھا ہے, کیا تم بتا سکتا ہے کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ حضرت عیسیٰ کا صحابی عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ, میں نے آپ کا موجودہ دیکھا, لیکن خدا کی قسم میں آپ کو گواہی دے کر بتاتا ہوں کہ میں نے اس روٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا. میں تو خود حیران ہوں کہ روٹی غائب ہوئی تو کہاں غائب ہو گئی. حضرت عیسیٰ خاموش, چلو میرے ساتھ. چلتے چلتے راستے میں دریا آیا, بہتا ہوا دریا, طوفانی دریا, بچھڑا ہوا دریا, نہ تشریح نہ تختہ نہ کوئی باہر جائے تو کہتے جائیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھی کے بازو کو تھامتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل میرے ساتھ. اب یہ کہہ کے حضرت عیسیٰ نے پانی کا قدم رکھا اور حضرت عیسیٰ کا ساتھی حیران ہو کے دیکھ رہا کہ اتنے آرام و اطمینان کے ساتھ عیسیٰ مجھے لے کے پانی پہ سے جا رہے ہیں کہ جیسے کسی زمین یا لکڑی کے پختے پہ سے گزر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ دوسرے کنارے پر پہنچے اور کہا کہ اے میرے ساتھی, تم نے یہ موجودہ دیکھا, اب اس موجودے کی قسم بتا دے کہ کیا تجھے پتا ہے کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ حضرت عیسیٰ کا صحابی ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ, میں نے آپ کا موجودہ دیکھا, لیکن کیا بتاؤں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ وہ تیسری روٹی غائب ہوئی تو کہاں غائب ہوئی. حضرت عیسیٰ خاموش, چل میرے ساتھ. اور ایک مرتبہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ ایک شہر میں داخل ہوئے. جب شہر میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ شہر کے بادشاہ کی لڑکی اندھی ہے اور بادشاہ اس کے علاج پر ایک بڑی رقم خرچ کر رہا ہے. کتاب مقاصفہ کے اندر امام غزالی نے لکھا تھا کہ لڑکی اندھی بھی تھی اور مقروض بھی تھی, اس کے تمام جسم پر کوڑ کے دانت بھی تھے, کوڑی بھی تھی اور اندھی بھی. اور دوسری روایت میں ساری اندھی ہونے کا تذکرہ ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ داخل ہوئے اور بادشاہ کا اعلان سنا کہ جو میری لڑکی کو صحت یاب کر دے گا میں اسے یہ انعام عطا کروں گا. حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھا اور سب سے بتیا سے ایک مرتبہ اس لڑکی کو ایک لہن آنکھوں والا بھی کر دیا اور صحت مند بھی کر دیا. اور اس کے بعد اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے, اے میرے صحابی, اس موجودے کی قسم, کیا تم نے تیسری روٹی کے بارے میں تم جانتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا صحابی کہتا ہے کہ کیا نبی اللہ, میں نے آپ کا یہ موجودہ بھی دیکھا, لیکن خدا کے قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی. حضرت عیسیٰ پھر خاموش, میرے صاحب. چلتے چلتے اس شہر میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ زمین کے اوپر بیٹھے اور زمین کے اوپر بیٹھنے کے بعد شہر کی ریت کو جمع کر کے تین ڈھیلیاں بنائی اور تین ڈھیلیاں بنا کر ایک مرتبہ ان ریت کی ڈھیلیوں کو حکم دیا کہ سونے کی بن جا, اور ریت لمحے میں ریت کی تینوں ڈھیلیاں سونے میں تبدیل ہو گئی. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی, تو نے یہ موجودہ دیکھا, کیا تو بتا سکتا ہے کہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی؟ حضرت عیسیٰ کا صحابی ایک مرتبہ کہتا ہے, یا نبی اللہ, میں نے یہ موجودہ بھی دیکھا, لیکن خدا کی قسم کھا کے بیان کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں غائب ہو گئی. میں تو خود اسی فکر اور اسی پریشانی کے اندر ہوں. حضرت عیسیٰ سنتے ہیں اور ایک مرتبہ جواب دیتے ہیں کہ پھر ایسا کرو کہ ایک روٹی ایک ڈھیری کچھ روٹی کے بدلے میں, یہ سونے کا ایک ڈھیر کچھ روٹی کے بدلے میں جو میں نے کھائی, ایک ڈھیر ڈھیرے ہمارے اس روٹی کے بدلے میں جو سونے نے کھائی, اور تیسرا ڈھیر اس کے لیے ہم چھوڑ جاتے ہیں جس نے تیسری روٹی کا استعمال کیا. یہ سنتے ہی ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کا صحابی چونک اٹھا, کہا کہ یا نبی اللہ, ابھی مجھے یاد آ گیا, جب آپ دریا کی طرف پانی پینے بیٹھے تو بھوک کی شدت سے اس تیسری روٹی کو میں نے ہی کھایا تھا اور اس تیسری روٹی کو میں نے ہی استعمال کیا تھا. حضرت عیسیٰ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا یہ تینوں سونے کی ڈھیریا میں نے تیرے حوالے کر دیا. حضرت عیسیٰ چلے, یہ ہماری دنیا کی محبت, یہ دنیا کی محبت کس انجام تک انسان کو لے جاتی. حضرت عیسیٰ چلے اور یہ جب سونے کی تینوں ڈھیریاں اٹھا کے چلا, صحرا سے گزر کے جنگل میں داخل ہوا. جب جنگل میں داخل ہوا تو دو اور آدمیوں نے گھیر لیا, کراچی کی دیکھا اس کے بعد سونے کی تین ڈھیریاں. ایک مرتبہ کہا کہ ایسا یا فصل کے لیے تیار ہو جاؤ یا ان تین ڈھیریوں میں ایک ایک ہمارے حوالے بھی تھا. اس شخص نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ ہنگامہ کرتا ہوں تو جان بھی جاتی ہے اور تینوں ڈھیریاں جائیں گی, اس سے بہتر یہ ہے کہ شرکت کر لی جائے. ایک مرتبہ کہہ پایا, تھوڑی دیر بیٹھے، دھوپ کی شدت محسوس ہوئی، دونوں نے کہا کہ تم جا کر اس تیسرے شخص کے صاحب یہ نبی تھا، تم جا کر بازار سے کھانا لے کے آؤ، پھر ہم کھانا کھا کر تقسیم کر کے چلیں گے۔ یہ مال دنیا کی محبت انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ ایک طرف سارے موجودات دیکھے اور ایک لمحے کے لیے ایمان نہ لایا، اور دوسری طرف جب مال بیچ میں ملوث ہوا تو آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی، باہر یہ گیا اور جانے کے بعد روایت کیا ہے کہ شہر میں پہنچا، وہاں سے کھانا خریدا، واپس چلا تو یہ طے کر کے واپس چلا کہ میں اپنا رشتے دار میں جو بناؤں اس میں شہر لگا دوں تاکہ یہ کھا کر بھرمایا تینوں بھیجا میری ہو جائے۔ ادھر ان دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا رشتے دار اسے جو بنائیں، جیسے ہی وہ آئے اسے قدر لگا لیں تو یہ چیز ہم نے تقسیم ہو جائیں گی۔ بنا کے ادھر یہ کھانا لے کے پہنچا، ادھر دونوں ساتھیوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور قتل کر کے بعد قتل کرنے کے بعد کھانا کھانے بیٹھے کہ کھا رہے تو بعد میں تقسیم کریں گے، مگر زہریلا کھانا ان کے پیٹوں میں گیا اور جس مقام تک انہیں پہنچنا تھا وہ اس مقام تک پہنچ گئے۔ تو یہ محبت دنیا کی وہ مثال ہے کہ جہاں انسان